کر رہے تھے، علامہ اقبال مرحوم مغفور کی کتاب جاوید نامہ کے بارے میں. علامہ نے جس موضوع کو شروع کیا ہے وہ قصہ جدائی کا ہے، اور جدائی کے قصے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان میں اور اللہ تعالی میں جو جدائی ہو گئی ہے، انسانی روح اس کے لیے برقرار ہے، بے قرار ہے کہ کسی بھی طرح اللہ تعالی تک رسائی ہو جائے. اور خدا تک رسائی کا مطلب یہ ہے کہ وجود اس میں جا کر گم ہو جائے. یہ باتیں چونکہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں اس لیے کوئی چھپی بات تو رہتی نہیں، مگر دو چیزیں بنیادی طور پہ پیش نظر رہنی چاہیے. ایک تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ علمی طور پہ توارد ہوتا ہے، ایک ہی بات جو مولانا روم نے کہی ہے وہی بات ان سے بیشتر. یہ چار آدمی سیکوینس میں آتے ہیں اور بڑی بدقسمتی ہے کہ فارسی نہیں پڑھی، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں کہیں بھی پرشین نہیں رہی، نہ مدارس میں، سکولوں میں. پہلے ہوتی تھی چھٹی سے دسویں تک پڑھا دیتے تھے یا آٹھویں تک پڑھا دیتے تھے، پھر بھی کوئی آپشن تھا. ہمارے مدارس کے نظام میں فارسی مستقل ہوتی تھی. ہم نے بھی یہاں شروع کی ہے، پہلا سال ہے بچے پرشین پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے تو کہا کہ انہیں ساری کتابیں پڑھاؤ مثنوی تک، تاکہ بر صغیر کا یہ جو 1200 سال کے علوم ہیں یہ کون پڑھے گا. فارسی کا آغاز اسلام کے ساتھ، یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہی شروع ہو گیا تھا. ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کچھ الفاظ پرشین کے آئے ہیں، اگرچہ محدثین اس کو موضوع کہتے ہیں، لیکن یہ بات تو بہرحال ثابت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایران کے لوگوں نے آ کے تمنا کی کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے ہمیں پتا چلے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ کا فارسی میں ترجمہ کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فارسی زیادہ ہو گئی تھی، تو فارسی اس زمانے میں پڑھنے سے اخلاقیات پہ اثر پڑتا تھا. جیسے ہمارے زمانے میں انگلش پڑھنے سے اثر پڑتا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلش پڑھ جانے سے پھر اس بچے کی اپروچ جو انٹرنیٹ تک ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ساری باتیں ہی سامنے آتی ہیں. اب اس کی آپ جانتے ہیں کیا. اسی لیے جب انگریز آئے تو بر صغیر میں یہ فتویٰ بھی ہوا کہ عورتوں کو لکھنا نہیں سکھانا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے تھے لکھنا سیکھ جائیں گی تو یہ فساد کہیں سے کہیں تک پہنچے گا. وہ جو عورتوں کی کتابت پہ پابندی تھی یا فتوے تھے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اب نہ رقیب کا ڈر رہا ہے، نہ اس کے بھائیوں کا ڈر رہا ہے، کسی چیز کا بھی خوف نہیں رہا، نہ خط کوئی پہنچانے والا ہے. اب سب آرام آسان ہو گیا لوگوں کے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں فارسی کے متعلق کہتے تھے کہ اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے. تو قومیں جو زبان کے اثرات کو قبول کرتی ہیں اور اس سے جو اخلاقیات پہ اثر پڑتا ہے، ایک مستقل موضوع ہے. خیر ہم نے کیا اس پہ بات کرنی ہے، لیکن پرشین کا بتانے کا مقصد یہ کہ اس زمانے سے اسلام کا تعلق ہے. اب ہمارے بچے کیا بڑے بھی فارسی ہیں، وہ نسل ہی ختم ہو گئی. تو ان چار آدمیوں کو سیکوینس میں پڑھنے والا نہیں رہا. اگر آپ پڑھیں تو حکیم سنائی، اور حکیم سنائی کے ہاں عقل کا غلبہ ہے، اور اس کے بعد فرید الدین عطار، عطار پہ عشق کا غلبہ ہے. اور رومی دونوں باتیں کرتے ہیں، لیکن رومی وہ نئے بانسری، اس کو اظہار کا ایک ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ نئے اور بانسری کی آواز میں سب باتیں کرتے ہیں. ان سے پہلے فرید الدین عطار وہ پرندے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پرندہ ہے، اور پرندہ یہ کہتا ہے، پرندہ یہ کہتا ہے. یہ سیٹھی صاحب ہیں نا، ان کا ایک پروگرام سیاسی طور پہ آتا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ چڑیا. ہاں وہ چڑیا جو بار بار نام کیا ان کا؟ آپس کی بات نہیں جو بولتے ہیں، نجم سیٹھی. نجم سیٹھی صاحب وہ کہتے ہیں چڑیا نے، وہ تو ایک چڑیا سمبولک چیز ہے. علامہ اقبال کے یہاں شاہین ہے، وہ شاہین ان کے یہاں سمبولک چیز ہے ایک. تو سیکوینس میں یہ چاروں لوگ ایک ہی طرح کے، اور سب کا مقصد وجود کو مٹا کر اصل کی طرف لوٹنا ہے. تو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس اصل ذات پاک تک پہنچو، اور جدائی ہو گئی ہے لہذا درد آ گیا. تو دو باتوں میں سے ایک بات یہ کہنا تھی کہ یہ حسن توارد ہوتا ہے. حسن توارد کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے آدمی کے ذہن میں بات آئی، پھر دوسرے کے ذہن میں بھی آئی، پھر تیسرے کے ذہن میں بھی، چوتھا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ نقل ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ صوفیہ یا یہ لوگ جب اس واردات سے گزرتے ہیں تو پھر اصل وہ ایک طرح کے احوال ہوتے ہیں. تو تقریباً قریب قریب کی چیزیں وہ کہتے ہیں. مثنوی کو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابن عربی نے جو کچھ کہا ہے عربی میں، مثنوی میں بہت سے مضامین، جیسے ابن عربی نے نثر میں کہا ہے تو یہ نظم میں کہہ رہے ہیں. اور علامہ اقبال یہ جاوید نامہ میں بعض اشعار ایسے ہیں، بالکل مثنوی کے شعر اگر سامنے رکھ دیے جائیں تو آدمی فرق نہیں کر سکتا کہ یہ مثنوی وہاں روم ہے یا علامہ کے اشعار ہیں. تو ایک ہے حقیقت اور ایک ہے منزل. انسان ہمیشہ وجود اور شعور دو پولز کے درمیان رہتا ہے. پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اس پہ کہ وجود اور شعور، وجود کی نفی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وجود کی نفی کرنے والا کون ہے. بلکہ پہلی بات مکمل کر لیں تو ان چاروں پانچوں آدمیوں کے ہاں، سنائی، عطار، رومی خود کہتے ہیں کہ وہ دو آنکھیں ہیں ان کے بعد تیسرا میں، اور علامہ خود فرماتے ہیں کہ رومی کے بہت بلند پایا کلمات انہوں نے کہے ہیں علامہ نے رومی کے بارے میں، بہت، حتیٰ کہ انہیں اپنے مرشد مانا ہے. اور کئی مرتبہ پوری پوری نظم ہے کہ میرے مرشد مجھے یہ کہتے ہیں، مرشد یہاں لے گئے، مرشد یہاں لے گئے، مرشد نے یہ کہا. مرشد، رشد، ہدایت دکھانے والا، شین کی زیر کے ساتھ، ولن تجد لہم ولیم مرشدا، اور تم اس کے لیے کوئی دوست بھی نہیں پاؤ گے. اور مرشد جو راہ دکھائے، اور مرشد، مرشد کا مطلب مرید، وہ جو راہ کا جویا ہو، وہ جو راہ چاہتا ہو، تو لفظ مرشد ہے. تو مرشد رومی کے نام سے پوری نظم، ضرب کلیم دیکھ لیں اور جگہ دیکھ لیں، مصلحت دردین عیسیٰ غارو کو مصلحت دردین ماں جنگوش کو. میں نے پوچھا اپنے مرشد رومی سے کہ آپ کیا کہتے ہیں دین کی مصلحت کس میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے تھے اس میں ہے یا دین کی بنیاد اور اساس طاقت اور قوت میں ہے؟ تو میرے مرشد نے مجھے کہا، مرشد رومی کہتے ہیں کہ مصلحت دردین عیسیٰ غارو کو، عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو تھا اس میں مصلحت یہ تھی کہ غاروں میں زندگی بسر کی جائے اور پہاڑوں پر جا کر اپنا مسکن بنایا جائے. مصلحت دردین ما جنگو شکو. اور ہمارے دین کی مصلحت یہ ہے کہ ہم طاقت کا اظہار کریں اور شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں حکمرانی کریں. تو علامہ ان کو کہتے ہیں، چار آدمی یہ ہو گئے، پانچویں ابن عربی. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بار بار بات آتی رہے گی، ذکر ہوتا رہے گا. ایک چیز ہے تعصب، اور تعصب کی وجہ سے علم میں پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی بھی ایک عالم آدمی کو، ایک اس آدمی کو جو تحقیق اور حق تک پہنچنے کا جویا ہو، علمی تعصب میں نہیں پڑنا چاہیے. بڑی بری بات، بہت بری بات ہے. علمی تعصبات انسان کو حقائق کی دنیا سے بے خبر کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ تعصبات کی دنیا سے پرے رہنا چاہیے. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے تعصبات کی دنیا میں، چونکہ میں فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں لہذا فلاں فرقے کی کتاب نہیں پڑھوں گا. اگر آپ کو فارسی آتی ہو تو محقق توسی کو پڑھنا چاہیے. یہ توسی بھی بہت بڑا آدمی ہے. توسی نے سارا دین پڑھنے کے بعد 10-12 سال ایک گاؤں میں جا کر گزارے، عرفان حاصل کرنے کی نیت سے کہ خدا کی معرفت نصیب ہو. علم اور چیز اور معرفت اور چیز، دونوں میں فرق ہے. تو علامہ اقبال، مولانا روم پیر و مرشد، ان کے حکیم سنائی بہت تعریف، مخدوم علی حجویری رحمت اللہ علیہ، وہ تو ان کے اپنے شہر کے تھے، ان کی بڑی تعریف علامہ کرتے ہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہیں، ٹیپو سلطان کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی بہت تعریف کرتے ہیں. یہاں تک کہ گوئٹے کے بارے میں جو ایک مجذوبے ان کے لفظوں میں مجذوبے فرنگی تھا، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت مجدد کے دور میں ہوتا تو حضرت اسے نکال کے لے جاتے. یہ لا الہ پہ پہنچ کے اٹک گیا تھا، الا اللہ کی منزل اس کے بس اور قابو میں نہیں تھی. حضرت مجدد رحمت اللہ ہوتے تو اسے لے جاتے. علامہ کے اپنے معارف. تو اس لیے انسان وجود اور شعور کے درمیان، اور شعور جو ہے وہ کہتے ہیں حق کو پہچان لینا. جتنا آدمی حقائق کو پہچانتا ہے اتنا ہی شعور بیدار ہوتا ہے. اور اس کائنات میں حقیقت صرف ایک ہے یا دو ہیں بس. اس پوری کائنات کی حقیقت یا تو اللہ ہے، اور یہ نظریہ ہے عبادت الشہود کا، اور اس کے ساتھ انسان. وہ انسان کو بھی ایگزسٹ کرتا ہوا ایک مستقل مانتے ہیں، اور ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ وحدت الشہود ہے. اور جتنے وجودی صوفیہ ہیں علامہ اقبال سمیت، یہ سب کے سب کہتے ہیں فاشتر بگو، صاف بات کر کے اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. انسان وصال کی جستجو میں ہے. انسان کہتا ہے کسی طرح یہ جدائی ختم ہو اور جا ملے. انسان کہتا ہے کسی طرح ذات حق تک جا پہنچا. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ذات کو تجسیم میں مانے. توارد ہوتا ہے نا، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ اس نے اس سے سن کے چرا لیا، اس نے اس سے پڑھ کے چرا. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ کہ یہ حسن توارد ہے. اس پہ بھی یہی چیز منکشف ہوئی، اس پہ بھی یہی چیز منکشف ہوئی. ہیرا جو ہوتا ہے نا، اس کے ایک ایک پہلو پھر کھلتا ہے. ہیرے کا ہر رنگ جدا ہوتا ہے, ہر نسبت جدا ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ وہ کہتا ہے فاشتر بے گو, علامہ کہتے ہیں صاف بات کر کے اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. انسان اس جستجو میں ہے کہ کسی طرح ذات حق کا عرفان حاصل کر لے, اس ذات تک پہنچ جائے. اب ذات اتنی چھپی ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں ظاہر کر دیا, اپنے کو چھپا لیا. اس کے اخلاق اتنے کریمانہ ہیں کہ جو چیز مٹ جانے کی تھی دنیا جس پہ لعنت کی گئی ہے, اس کو پیدا ہوتے ہی فنا ہو جانا چاہیے تھا, اس نے بقا کے اسباب اس میں رکھ دی اور اپنی ذات کو ہٹا دی. اور دوسری طرف ذات اتنی کھلی ہوئی ہے کہ علامہ نے کمال کا ایک شعر کہا, آگے آ رہا ہے کمال کا ایک بات کہی ہے, اس کائنات کی حقیقت وحدت الوجود کے صوفیہ وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. ابن عربی کیا اور ان کے بہت بڑے شاعر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح جتنے صاحب عرفان وحدت الوجود کے وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی حقیقت. جتنا شعور بیدار ہوگا اس حقیقت مطلقہ تک پہنچے گا, اور جتنا شعور بیدار نہیں ہوگا اتنا ہی حجابات میں پھنستا چلا جائے گا پھنستا. محقق توسی نے بھی اس کی ایک مثال دیا. توسی کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ میں ملوث روح لے کر حاضر ہوتا ہے لیکن بنیادی وصف انسان ہونے کا موجود ہوتا ہے, لیکن انسان کون ہوتا ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, اور کون ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, یہ مسئلہ ہے. یہ اگر سمجھ میں آ جائے پھر توسی کی بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہارا وجود اللہ کی وجہ سے قائم ہے, اور اس سے بڑھ کے علامہ کہتے ہیں کہ تمہارا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم. وہ کیسے؟ اب لوگ سمجھتے نہیں نا, اس لیے کفر شرک کے فتووں میں پڑ جاتے ہیں. مولوی صاحب اتنا مطالعہ کریں تو کبھی اس چکر میں پڑے ہی نا. وہ کہتا ہے اس لیے کہ انسان دوسرا نام ہے اخلاقیات کا. تم نے اگر اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کر لیے تو تم دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہو, اور اگر اللہ کے اخلاق نہیں ہیں تو تم شیطان کے نمائندے ہو, اور شیطان منفی چیز ہے, کچھ نہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہو تو اس وجہ سے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تم میں آ جائیں, کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے. نبوت کے اخلاقیات کا یہ معراج اور کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ان جیسے اخلاقیات ہیں تو تم ایگزسٹ کرتے ہو دنیا میں. اگر تمہیں ان میں نبوت کے اخلاق نہیں آئے, اللہ کے نہیں آئے, تو تم تو ہو ہی نہیں, تمہارا تو وجود ہی نہیں ہے. اس معنی میں کر کے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا وجود کہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تم گناہوں میں ملوث ہو گئے ہو تو آخرت قبر جہنم میں جا کے تم غاروں میں بھٹکتی پھرے گی تمہاری روح, اور ہوتے 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 پاک ہوتے ہوتے ایک دن تم صحیح معنی میں دھلے ہوئے ہو جاؤ گے. جب دھلے ہوئے ہو جاؤ گے تو خدا ایک بستی میں لے جائے گا اور اس بستی کا نام جنت. اخلاقیات ہیں کیا؟ بحث اس پہ بھی ہوئی ہے کہ انسانی اخلاقیات کا وجود ہے کیا. مثلاً انسانی اخلاقیات میں بہترین چیز مانی جاتی ہے مٹانا. ایک آدمی مٹ جائے, لیکن بہت کام کی بات ہے اور بہت سمجھنے کی بات ہے کہ مٹا کون رہا ہے. یہ اگر مٹا رہا ہے دست قدرت اللہ, تو اللہ مٹی میں ملا کر گل و گلزار کر دے گا, دانا ہے اس سے درخت اگا دے گا. اگر مٹا رہا ہے انسان اپنا خود وجود اللہ کے لیے کوشش کر کے محنت کر کے تو توفیق تو اسی کی ہے نا, حقیقت میں تو وہی مٹا رہا ہے نا. مٹانے والا اگر اللہ ہے تو اللہ اس کے وجود کو کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ قائم رکھے گا, اور اگر مٹانے والا شیطان ہے تو شیطان جس چیز کو مٹا دیتا ہے وہ مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. شیطان کیسے مٹاتا ہے؟ شیطان اسے مٹاتا ہے گناہ میں لے جا کے, اپنے اخلاقیات کو خراب کر کے. جب اخلاقیات خراب ہو گئے تو ابلیس کے پلے میں پڑ گیا نا, وہ تو ہے ہی نہیں, انسان ہی نہیں رہا. اور جب اس نے اپنے آپ کو مٹایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات میں, تو ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا. انسانی اخلاقیات کی جڑ اور انسانی اخلاقیات کی اصل جو ہے وہ انسان کی طبیعت اور ذہن کی کشمکش ہے. یہ بات بڑے غور سے سننے کی اور یاد رکھنے کی ہے کہ انسانی اخلاقیات جتنی بھی ہیں نا, یہ اصل میں طبیعت اور ذہن کی کشمکش ہے. یہی نفس انسانی ہے. نفس جو ہے وہ طبیعت اور ذہن دونوں کے مجموعے کا نام ہے. انسان کا پورا سٹرکچر نفس جو ہے, اس کی تعمیر اینٹوں کے ذریعے اگر آپ تصور کریں تو اخلاقیات کی ایک ایک اینٹ ہے جو لگا کے انسان اپنا نفس بناتا ہے. ہم نفس کو ایک ڈھانچہ سمجھ لیتے ہیں, مثلاً ایک شیر سمجھ لیتے ہیں, ایک انسان سمجھ لیتے ہیں. نفس انسانی انسان کے دوسرا ڈپلیکیٹ کوئی چیز آپ ذہن میں رکھ لیں, یہ عمارت رکھ لیں, گدا رکھ لیں, کہ اس کو بنانا ہے. اب اس بنانے میں جتنی اینٹیں لگ رہی ہیں نا, یہ اینٹیں انسانی اخلاقیات کی اینٹ ہیں. یہ اینٹیں اگر بری ہوں گی تو نتیجے میں اس کی صورت کیا بنے گی؟ وہ روح مسخ ہو جائے گی, اور روح کا مسخ ہونا کتاب و سنت سے ثابت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ قیامت میں جتنے متکبر ہیں یہ سب لوگ چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کے پاؤں میں روندے جائیں گے, تو یہ اخلاقیات ہی کی تو تعبیر ہے کہ اس نے اپنی روح کو مسخ کر کے اتنا خراب کر لیا کہ قیامت میں چونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا. صحیح بخاری میں جو آیا کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے اپنے باپ کو بچھو کی صورت میں, تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کی روح کو مسخ کیا گیا اور دکھایا گیا کہ اس کی اصل حقیقت یہ. تو انسانی نفس, طبیعت اور ذہن, ان دو چیزوں کی کشمکش کے درمیان رہتا ہے. طبیعت اگر ذہن اور طبیعت ہے کیا؟ ذہن ہمیں بتاتا ہے خیر اور شر کا. خیر کیا چیز ہے, شر کیا چیز ہے, انسانی ذہن یہ بتاتا ہے. اور انسانی طبیعت ناگوار اور خوشگوار کا احساس دیتی. انسانی ذہن یہ بتاتا ہے کہ یہ بینگن ہے مثلا, کھا لو, اس لیے کہ بچے میں اس سے یہ وٹامنز, یہ چیزیں, اس سے فولاد پیدا ہوگی. اور طبیعت کہتی ہے ایسا گندی چیز نہیں کھانی. طبیعت خوشی اور غم کو قائم کرتی, اور عقل انسانی اسے بتاتی ہے کہ خیر کیا ہے, شر کیا. اب سنو, یہ طبیعت جب ذہن پہ غالب آتی ہے تو شر پیدا ہوتا ہے. طبیعت ذہن پہ غالب آ جائے تو شر پیدا ہوتا ہے. طبیعت چاہتی ہے گناہ کو, ذہن بتاتا ہے کہ اس میں نقصان ہے, وقت ضائع کر رہے ہو. ذہن بتاتا ہے پیسے خام خواہ فضول میں خرچ کر رہے ہو. ذہن کہتا ہے کہ یہ پیسے بڑی محنت سے کمائے گئے ہیں, کدھر لے جا رہے ہو. طبیعت کہتی ہے کوئی نہیں, کر لیں. ذہن کہتا ہے صحت خراب ہو جائے گی, یہ جو پینا پلانا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جسمانی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اور طبیعت کہتی ہے کہ پی لو, لیکن دیکھو اس میں تلخی ہوگی نا لہذا اس میں فلاں فلاں سوڈا اور یہ بھر کے گلاب اور یہ چیزیں شامل کر لو یہ خوشگوار ہو جائے گی. یہ بچوں کو سمجھانے کی بات. کمال کا جملہ ایک صوفی نے کہا. صوفی کیا؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کمال کا جملہ کہا. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میری طبیعت اور ذہن جب آپس میں الجھتے ہیں تو میں طبیعت پہ ذہن کو غالب کرتا ہوں, اور ذہن اور شریعت جب الجھتے ہیں تو شریعت کو اوپر رکھتا ہوں, ذہن کو نیچے لے آتا ہوں. یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عارف باللہ ہونے کی دلیل ہے. لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں, پوری آپ کی سائیکالوجی کو انہوں نے اور نفس کی شرارتوں اور خیر و شر سب کو سمو دیا کہ سیکوینس پیدا کر دیا نا پورا کہ سب سے بالا شریعت کی بالا دستی ہے, ذہن مانے یا نہ مانے, ذہن کچھ بھی کہے شریعت کا حکم ہے اب کر نہیں ہے. اور اگر ذہن اور طبیعت بتاتی ہے کہ شریعت اس کام میں خیر ہی ہے کر گزر, اور طبیعت نہیں مانتی تو بھی کرنا ہی کرنا ہے, اور کہیں اور یہی نفس ہے جو شرارت پسند ہے, یہی نفس یہی طبیعت انسان کی اس میں شر ہے, اور ذہن اس شر سے مغلوب ہو جاتا ہے, یہ نفس امارہ ہے, یہ نفس امارہ ہے. اور ذہن مغلوب ہو جاتا ہے, شر غالب آ جاتا ہے, اور ملامت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد, اور شریعت نے منع بھی کیا ہے ملامت پیدا ہوتی ہے, یہ نفس لوامہ. اور طبیعت اور ذہن اور شریعت تینوں مل جائیں یہ نفس مطمئنہ. بس یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے مطمئن جان چل اللہ کی طرف, روحم و ریحانم و جنت النعیم, اور ہم نے اس کے لیے جنات باغات لگائے ہیں اور یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں, سدر ممدود و طلح ممدود, کیلے ہیں, تہبتے ہیں, بیریوں کے درخت ہیں, ان میں کوئی خواب اصحاب الیمین ماس, اور دائیں طرف والے اور کیا کہنے دائیں, اور مقربین ہمارے قریب رہنے والے اور ان کے کیا کہنے جو ہمارے قریب رہیں گے. وہ تینوں چیزیں جب ایک جیسی ہوتی ہیں, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہا, انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے اس سے زیادہ اچھی خوشگوار نیکی کوئی نہیں ہے جہاں میرا ذہن اور طبیعت دونوں مل جائیں. دل بھی چاہنے لگے کہ یہ نیکی کروں اور عقل میں بھی آئے کہ کر لو, تو فرماتے تھے اس سے زیادہ آسان نیکی کوئی نہیں. ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کیا ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے نیکی پہ اور کہتی ہے کرو. ایک آدمی نے ہاتھ پھیلایا, ایک آدمی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, رمضان آ گیا ہے, روزے رکھ لیے ہیں, حج کے لیے جا رہا ہے, خدا کے گھر کو دیکھ کے ایک جذبہ ابھرا اطاعت کا یا وغیرہ وغیرہ, ہر آدمی اپنے نفس پہ. تو جب طبیعت اس کی غالب آ جائے کہ یہ نیکی کرے اور ذہن میں بھی آ جائے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے, اب طبیعت اور یہ دونوں ایک ہی ڈگر میں آ جائیں, بس اس انسان کے لیے آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا, ہم اس کے لیے راہ کو آسان, فسنیسرہ للیسرا, اور ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں, یہ آسانی ہو جاتی. اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ فرائض شرعیہ فرائض طبعیہ بن گئے. شریعت نے جس چیز کو فرض قرار دیا تھا وہ میری طبیعت بن گئی. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں چین ہی نہیں آتا, نماز کا وقت داخل ہو گیا, اب جب تک وہ نماز پڑھ نہ لے اسے چین نہیں آتا, مشکل مصیبت ایک طرح کی پڑی ہوتی, کبھی کبھی خود الجھ جاتا ہے کہ یار پڑھ لیتا ہوں نماز, طبیعت کا اندر سے تقاضا ہوتا ہے نا کہ پڑھو پڑھو پڑھو, کہتا ہے اچھا پڑھ لیتا ہوں ذرا سا یہ کام کر لوں. یہ کیا کیا ہے, اس کی روح میں اتنی نماز بیٹھ گئی ہے کہ اس کی طبیعت نے اور ذہن دونوں نے ایک لائن میں چلنا شروع کر دیا ہے. یہ ہے نفس انسانی, کہ نفس انسانی میں جب طبیعت پھر دہراتے کہ غالب آ جائے اور ذہن مغلوب ہو جائے اور شریعت نے منع کر رکھا ہو اس چیز سے تو یہ نفس امارہ ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے بعد ندامت پیدا ہو تو یہ نفس لوامہ ہے, اور نفس لوامہ بڑے کام کی چیز ہے. اللہ نے قسم کھائی, اللہ تعالی نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے, نفس امارہ کی نہیں. اللہ نے کہا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, اور ہم قسم کھاتے ہیں انسان کے جی کی, ضمیر کی, اس کے نفس کی جو اسے کچوکے لگاتا ہے, بار بار ٹوکتا ہے. اس کا مطلب ہے حرارت ہے زندگی. انسان نے کیا سمجھ لیا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے. بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ, کیوں نہیں جمع کریں گے, ہم تو پوری پوری قدرت اس بات پر بھی رکھتے ہیں کہ اس کی پانچوں انگلیاں انگوٹھے سمیت برابر کر دیتے. اگر برابر کر دیتے اور ہاتھ میں یہ بینڈنگ جو ہے یہ مڑنا یہ نہ رہتا تو بیکار ہو جاتے ہاتھ. مطلب یہ کہ ہماری تو اتنی قدرت ہے کہ اس کی انگلی کا پور پور اس کے جسم کا ہماری قدرت کے تحت. تو اس لیے انسانی اخلاقیات جو ہیں, طبیعت اور ذہن کو اگر آپ ملا لیں تو یہ نفس بن جاتا ہے. اور کراہت اور رغبت یہ دونوں طبیعت سے پیدا ہوتی ہیں. رغبت ہے, شوگر کا مریض ہے, مٹھائی کھانے کو جی نہیں چاہتا, بڑا جی جاتا ہے. رغبت ہے نا, ذہن روکتا ہے, تعلیم روکتی ہے, کہتی ہے مت کھاؤ اس سے شوگر ہائی ہو جائے گی. اور شریعت کو دیکھتا ہے تو شریعت بھی منع کرتی ہے, وہ کہتی ہے کنٹرول کرو, اس لیے کہ برباد ہو جاؤ گے, یہ جسم تمہارا اپنا تھوڑا ہی ہے, یہ تو ہمارا ہے. تو رغبت اور یہ چیزیں, اور دونوں کا مجموعہ نفس ہے. اور اخلاقیات کی جتنی بھی جڑ ہے نا بنیادی طور پہ تین چیزیں, انسانی اخلاقیات کی جتنی عمارت ہے یہ تین چیزوں پہ قائم ہوتی ہے. انسانی اخلاقیات کا پہلا اصول توازو ہے, مٹنا, عاجزی. دیکھنا یہ کہ مٹا کون رہا ہے. اگر مٹا رہا ہے اللہ تعالی تو پھر وہ بقا دے گا. آپ کو سمجھ تو آ رہی بات نا, کائنات میں بقا کے اسباب پیدا کرنا خیر ہے, اور بقا کے اسباب کو مٹانا شر ہے. نیکی جس چیز کا نام ہے نا وہ بقا کے اسباب پیدا کرنا ہے. کمال کا جملہ کا ہے. اس سارے فلسفے اور اخلاقیات کی کیا تعلیم کہاں سے لی ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے, لیکن آپ دیکھیں وہ کمال کا جملہ ہے, الہام گویا اللہ نے انہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا زملونی دسترونی, کمبل اڑا دو, چادر اڑا دو, وغیرہ وغیرہ. خشی تو علی نفسی, میں تو ڈر رہا ہوں میری جان ہی نہ نکل جائے. اور ایسے آیا ایک فرشتہ, یہ اس سے کہا کہ انہوں نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول, انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تکر الضعیف, آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں, تقسب المعدوم, بے روزگاروں کے روز کے لیے روزگار کے لیے کوشش کرتے ہیں. بقا کا سبب ہے نا, مہمان کو کھانا نہ کھلائیں نا تو کون رہتا ہے, کون آتا ہے کسی کے یہاں. بقا کا سبب ہے وہ کھانا. اور وہ اور آپ جس کے پاس روزگار نہیں, یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے, بتعین علی نوائب الحق. اور آپ جب قدرتی آفتیں آتی ہیں, زلزلہ کہ قدرتی آفات ہیں, ان میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. پانچ چیزیں گنوائیں اور کہا یہ پانچوں چیزیں آپ کرتے ہیں, واللہ لا یخزیک اللہ, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. پانچوں چیزیں گنوائیں جو بقا کے اسباب ہیں. بقا کے اسباب کو پرورش دینا اور بقا کے اسباب کو بنانا یہ نیکی ہے, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ اللہ کے اخلاق میں سے ہے, خود خدا کے اخلاق میں سے. خدا کا خلق, ایک ہے خلق کریشن, ایک ہے خلق ایٹیکیٹس. خدا کا اپنا خلق یہ ہے کہ وہ بقا کے اسباب رکھتا ہے. اگر خدا بقا کے اسباب نہ رکھتا ہوتا تو دنیا جیسی مکروہ چیز کو پیدا ہوتے ہی فنا نہ کر دیتا. پیدا ہی کیوں کرتا, پیدا ہی کر دیتے تو فنا نہ کر دیتا. اس کے باوجود اس نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کے سبب کو قائم رکھنا اگرچہ ہمیں کتنے ہی ناگوار کیوں نہ گزرے, یہ نیکی ہے. بسا اوقات نیکی بڑی بری لگتی ہے نا, آدمی جلدی جلدی سے قبول نہیں کرتا. قرض دینا ہے, کم ہی لوگ خوشی سے قبول کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے یار مجھے تھوڑی سی قربانی دینی ہے, ایک جگہ کام صدقہ کرنا, خیرات دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں, عرض کیا مجھے نہیں معلوم, تو فرمایا کہ وضع اللہ یدہ علی صدری, اللہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا, فوجدت بردہ فی ظہری, اور اس کی ٹھنڈک, اس کا خوشگوار احساس میں نے اپنی کمر میں محسوس کیا. اور میں نے کہا اب مجھے پتا چل گیا ہے ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی. فرمایا کیا ہو رہی؟ میں نے کہا وہ بحث کر رہے ہیں کہ کس چیز سے امت میری کے گناہ معاف ہوں گے. تو فرمایا کیا جواب ملا؟ تو فرشتوں کی دوسری جماعت نے جواب دیا اور انہوں نے کہا اس وقت وضو کرنا جب ناگوار گزر رہا ہو, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے, فجر میں گیزر نہیں چل رہا, ٹھنڈا پانی ہو, مسجد 10 منٹ کے فاصلے پہ آئے, اور گرمیوں میں پیدل جانا پڑ جائے, چھتری نہ ہو, تو آدمی بھی یہ سب چیزیں ناگوار گزرتی ہیں نا. تو اللہ کا خلق یہ ہے کہ نفرت کے باوجود بقا کے اسباب کو قائم رکھنا, اس نے دنیا کو قائم رکھا ہے باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ملعونہ, دنیا پہ لعنت ہے اللہ, ومافیہ, اور جو کچھ اس میں ہے اس پہ بھی لعنت ہے, سوائے اس کے جو اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں. پھر اس کی تفصیلات مختلف حدیث میں آئی ہیں, علم ہے, ذکر ہے وغیرہ, تلاوت ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں آئی ہیں. لیکن یہ نیکی اس کو کہتے ہیں. تو تواضع جو ہے, عاجزی مٹانا, انسان دو شاخیں ہو جاتی ہیں, اس نیکی کے غلبے کی وجہ سے چاہتا ہے کہ حق تک پہنچے, اتنی عروج اور بلندی پہ کہ کہتا ہے کبھی تو ملیں, کبھی تو پتا چلے آپ ہیں کیا. وہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء, میری جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, نہ ٹھوس, نہ مایا, نہ گیس, اور اب تو شروع ہو گیا انرجی بھی. اللہ کہتا ہے میری جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر انسان, آپ اندازہ نہیں لگاتے کہ وہ نیکی کے بعد اس درجے تک پہنچا ہے کہ کہتا ہے رب ارینی انظر الیک, اللہ مجھے دکھائیں نا آپ کیسے ہیں, ارینی مجھے دکھا اپنا وجود, اپنا اپنے آپ کو. کالا لنتر آنی, اللہ نے کہا ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ہم پہاڑ پہ ایک تجلی ڈالتے ہیں, پھر استقر مکان ہو اور پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم دیکھ لو گے. وہ ایک تجلی نہیں سہ سکا. اور حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی انگلی کے سرے پہ ہاتھ انگوٹھا رکھا, اپنا اتنی یعنی ذرا سی تجلی خدا نے ڈالی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ریزا ریزا ہو گیا. اس سے آگے ذرا سا بڑھو تو کفر بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور اگر معافی کا جذبہ ہو انسانوں میں, اللہ میں تو ہوگا ہی ہوگا, قیامت میں تو بہت سے دیوانے جو تجسیم میں چلے جاتے ہیں یہاں سے کوئی در چاہیے کوئی چوکھٹ چاہیے کوئی جگہ چاہیے سجدہ کرنے کے لیے نہیں ملتی نا تو اپنے مشائخ اپنے پیروں کو بڑوں کو اس در پہ جا کے جھک گئے سجدہ کر لیا اس کا رب جانتا ہے کہ کس جذبے سے کر رہا ہے اگر اس کو معبود اور مسجود مان رہا ہے تو یہ کفر ہے اور کسی اور کے لیے مان رہا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے اس لیے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے سارے ہندوؤں کو اہل کتاب میں لکھا ہے حضرت نے کہا یہ وہ مشرک نہیں ہے یہ تو اس کی طرف جانے کے لیے راہ تلاش کرتے ہوئے بھٹک گئے ہیں اور قبلہ نما رکھا ہے بت کو قبلہ نہیں مانا کہتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ پتھر کچھ دے رہا ہے مانگ اسی سے رہے ہیں لیکن اپنی کنسنٹریشن آف مائنڈ اسے ایک جگہ مرتکز کرنے کے لیے انہوں نے بت کو رکھ لیا ہے کہ ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو ایک جگہ پر جمع رہے اور یہیں پہ وہابیت اگر آ جائے تو سب واجب القتل ہے اس بحث کو بھول جاتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے کافر کی وجہ قتل اس کا حربی ہونا ہے یا کفر ہے اگر محض کفر قتل کا سبب ہوتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کو رہنے دیتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف حرم مکہ کو چھوڑ کے باقی کہیں بھی یہودیوں کو رہنے دیتے اگر قتل کا سبب کفر ہوتا اسی لیے اکثر علماء کی رائے گئی ہے کہ قتل کا سبب حربی ہونا ہے کفر نہیں ہے کہتے ہیں کافر رہے ہمیں کیا ضرورت ہے مارنے کی حربی ہوگا میدان جنگ میں آئے گا تو پھر یا وہ بچے گا یا ہم بچیں گے تو پھر تو مارنا ہی ہے نا اور کیا کرنا ہے یا تم مرو یا وہ مرے یا تم شہید ہو جاؤ یا اسے مار دو اس لیے بہت سے فقہا جو اس طرف کو گئے ہیں نا کہ کفر اصل وجہ ہے وہ دین نہیں ہے وہ زمانے کے حالات ہیں ان حالات میں کفر کا غلبہ تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ اس غلبے کو ختم کرو ہر ایک کو مارو لیکن جنہوں نے ان حالات میں بھی سنجیدگی سے بات کی نا اور متاثر نہیں ہونے دیا اپنا ذہن انہوں نے کہا نہیں کفر سبب نہیں ہے سبب قتل کا حرب ہے اس لیے تجسیم یہاں سے شروع ہوتی ہے دید موسیٰ یکشبانے را برا مرحوم مثنوی میں بھی یہی کہتے ہیں علامہ بھی یہ کہتے فاش تربے کو صاف کہے کہ حق کے علاوہ کچھ نہیں میں بھی کیا ہوں حقیقہ ایک پہلو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چروائے کو دیکھا کو ہم ہی گفت ہے خدا بندے جو کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار تو کہاں ہے تو اگر مجھے مل جاتا میں آپ کی خدمت کرتا آپ کی مینڈیاں بناتا کنم شان ہے سرحد اور آپ کے بالوں میں کنگھی کرتا اور آپ کو تو جب بکریوں کا دودھ پلاتا اور رات کو جب تو آتا تو میں تیرے پاؤں دباتا تو پتہ نہیں کدھر گیا ہے گفت موسیٰ ہائے ہی راس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بے وقوف کیا بات ہے تو مسلمان نہ شدے کافر تو مسلمان نہیں رہا کافر ہو گیا ہے اس نے آہ بھری کہ ہائے موسیٰ کافر ہو گیا ہوں اور بھاگ کھڑا ہوا وہی آمد سوئے موسیٰ مثنوی کے آغاز میں وہی اللہ نے کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ من ازمنم کر دی میرے بندے کو مجھ سے توڑ دیا تو برائے وصل کردہ نام دی تجھے اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ جوڑ نے برائے فصل کردہ نام دی یہ تو نہیں کہا کہ جو پہلے جڑے ہوئے انہیں بھی توڑ دے یہیں سے تجسیم کی راہ پھوٹتی ہے ایسے ہی ایک بات یاد آئی یہ ہم نے لکھا بھی ہے یہ تجسیم کی طرف جو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے کچھ رجحانات ہیں نا شیخ کے, اور اب جس پہ عقیدے کی بحث پورے عالم اسلام میں چھڑی ہوئی ہے, اور جس بنا پہ اہل سنہ کی ڈیفینیشن کی گئی کہ شاعرہ اور ماتریدی اہل سنہ ہے اور کوئی نہیں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر رافضیت اس کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد سے محبت کی جائے, فلیشہد استقلین, تو پھر انسان اور جنات دونوں گواہ رہے ہیں کہ انی رافضی, ان میں پھر رافضی. شیخ کی باری آئی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی, تو انہوں نے کہا کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف کی وجہ سے کوئی آدمی ناسبی ہو جاتا ہے, جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں, تو پھر دنیا گواہ رہے کہ میں ناسبی. پیچھے آگے ابن قیم رحمت اللہ علیہ, ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی صفات کو گنوانا اگر یہ مجسمی ہونا ہے تو پھر دنیا گواہ رہے کہ میں مجسمہ میں سے. تو خدا کی تجسیم جو ہے, اب ایک آدمی جسم کا قائل نہیں ہے لیکن تعبیر بیچارے کے پاس چاہیے, زبان کے الفاظ محدود ہیں, حقائق کو بیان نہیں کر سکتے. زبان تو اتنی محدود ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ عرب کو کہو کہ بولے اور پانی کہے, پانی نہیں کہہ سکتا, کراچی کہے چے نہیں بول سکتا, سیاتی نہیں, ایرانی ہے, پرشین ہے, اسے آپ کہیے ٹکڑا, ٹکڑا نہیں بول سکتا. انگریز کو کہیے کتنے, یہ اردو بھرپور زبان ہے, اردو میں سارے جو زبان سے جملے ادا ہوتے ہیں جتنے بھی, اردو زبان پوری بھرپور زبان ہے. بھارا, پیوست, کراچی, کسی زبان کو لے لیں, ٹکڑے, بھے, بھانجا, یہ سارے. اس کے باوجود جو حقائق ہیں انہیں زبان کی گرفت میں لانا ممکن نہیں. اسی لیے اس نے کہا نا کہ کارا کے خبر شد خبرش باز نے آیا, جنہیں خبر ہو جاتی ہے نا پھر ان کی خبر نہیں آتی. اردو کا بھی ایک شاعر کہتا ہے, خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا, خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا, جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں, جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں. جب بھی آتا ہے تیرا نام میرے نام کے ساتھ, جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں, ہے نا. گلابی رنگ ہے نا, بیان کرو گلابی کیا چیز. خود گلاب کی ڈیفینیشن کیا ہے, پھول ہے, سینکڑوں پھول ہیں. اب کہتے رہو جو کچھ کہنا ہے, سرخ رنگ کیا ہے. اسی لیے رنگ کیا چیز ہے, رنگ شناخت کو بدل دیتا ہے. رنگ شناخت کو بدل دیتا ہے. آپ ہمارے یہاں سب سے نیچے تہ خانے میں جائیں نا, تو وہاں 5 فٹ 9 انچ 10 انچ پہ پلرز ہیں. تو جب وہ اس کو وائٹ واش وغیرہ کرنے لگے پینٹ, تو ہم نے کہا اس کو سرخ کر دیں. کہنے لگے کیوں, ہم نے کہا رنگ شناخت کو بدل دیتا ہے. تو اس نے سرخ کر دیا, پھر کہنے کہا اس کا مطلب کیا تھا جی, وہ تو سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شناخت اس کی بدل گئی, کہ یہ جو ستون ہے یہ جو بیم ہے یہ سرخ رنگ کا ہے, اس کا مطلب ہے سرخ رنگ خطرے کی علامت ہے. تو رنگ شناخت کو بدل دیتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے صبغت اللہ, اور اللہ کا رنگ چڑھاؤ, شناخت بدل جائے گی. شیطان کا رنگ چڑھے گا تو شناخت بدل جائے گی. اسی لیے اہل نظر رنگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا رنگ چڑھا ہوا ہے اس میں. مشائخ کا رنگ چڑھ جاتا ہے, سلسلے کا رنگ چڑھ جاتا ہے. ان چشتیوں بیچاروں کو دیکھو نا, کیسے دیوانگی اور کیسے رونا دھونا اور یہ سب چیزیں, اور نقشبندیوں کو دیکھو کیسا وقار تمکنت جمے ہوئے لوگ. یہ نقشبندی اتنی خاموشی کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کچھ بات چیت کیا کریں, تو حضرت نے خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے قول دہرایا اور فرمایا جس کو ہماری خاموشی نفع نہیں نہ دیتی اسے ہمارا کلام بھی نفع نہیں دے گا. دونوں رنگ. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کے پہلے شیخ, ان کا بھی نام عبد الرحیم صاحب تھا اور وہ سہارنپور سے تھے, وہ نقشبندی سلسلے کے تھے. انہوں نے حضرت کو سارا نقشبندیوں کا سلوک طے کرایا, پھر خلافت دی. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ پہ بڑی خاموشی غالب تھی اپنے پہلے شیخ کی وجہ سے. پھر دوسرے شیخ ان کے بیعت کی, انہوں نے رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ, تو حضرت نے سارے ان کے احوال سنے اور فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے مگر ہمارے یہاں تو کچھ کام کرنا پڑے گا. فرماتے تھے میں حیران ہوا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمارے یہاں تو کچھ کام کرنا پڑے گا. تو میں چلا گیا. اب یہ بات ہے حقیقت, ظاہر حضرت رحمت اللہ نے کیا ولیعظ باللہ جھوٹ بولنا تھا, لیکن سمجھنا دشوار ہے. پھر کبھی صحیح اس کی تشریح لیکن واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں میں کلیئر چلا گیا, تو کلیئر جا کے میں لیٹا ہوا تھا باہر صحن میں, رات کا وقت سونا تھا, تو آواز آئی کہ ایسے پتہ لگا جیسے بارش ہو رہی ہے, تو آواز آئی کہ عبد الرحیم میں صابر ہوں. تو مجھے ایسے لگا جیسے بارش ہو رہی ہے, تو میں نے دلائی رضائی جو تھی اسے ہٹایا تو کچھ بھی نہیں تھا. میں پھر اوڑھ کے لیٹ گیا, پھر اس سے کہا عبد الرحیم میں صابر ہوں. پھر ایسے ہوا, پھر تیسری مرتبہ فرمایا پتہ نہیں میں اندر, یہ فرمایا یا وہیں لیٹا رہا یا اندر چلا گیا. تو میں نے کہا صابر کلیری؟ فرمایا ہاں میں صابر کلیری ہوں. میں نے کہا جی حضرت, تو حضرت فرمایا اپنی اپنی کرنی اور اپنی اپنی بھرنی. تو میں اگلے دن صبح اٹھ کے چل پڑا. میں نے کہا جب اپنی اپنی کرنی ہے اور ملنا کچھ نہیں, چلو پھر حضرت نے ہی صحیح کہا کہ یہاں پہ کچھ کام کرنا پڑے گا, چلتے ہیں. تین سال بعد حضرت رحمت اللہ علیہ اجازت. اس لیے دونوں رنگ ان میں آتے تھے. ایسا رنگ تھا نقشبندی حضرات کا کہ 29 شعبان کو حضرت مسافہ کر لیتے تھے ہر ایک سے, ڈاک بھی بند ملنا بھی بند, پورا رمضان فرماتے آرام سے گزارو, نہ کوئی بات کرے نہ ہم کسی سے بات کریں. اور قرآن کریم بڑا غلبہ اس کا. تو یہ رنگ ہوتے ہیں. خیر اس کو چھوڑو, یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. اللہ کا رنگ چڑھے, اخلاقیات کی پہلی بنیاد یہ تواضع اور عاجزی. اخلاقیات کی دوسری بنیاد جو ہے نا وہ خیر ہے. وہ بھی آپ سے عرض کیا نا کہ خیر کے اسباب کو بقا دینا اور خیر کے اسباب کو قائم رکھنا, آپ اسے چاہے بدعت کہیں, کچھ کہیں, کفر کہیں, آپ اس سے بحث نہیں ہمیں. وہ فتوے کی زبان ہے, وہ فقہ کی زبان ہے, الگ ہے. لیکن جنہیں دست قدرت نے مٹایا ہے اور جسے شیطان کے ہاتھ نے مٹایا ہے, شیطان بھی مٹا دیتا ہے گناہ کروا کروا کے آخر پہ کیا ہوتا ہے, آخر پہ پھر بندہ کہتا ہے کہ وہ ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دے بھی ساغر و مینا میرے آگے پی نہیں سکتے پیتا ہوا دیکھ تو سکتے ہیں نا خالی کس زمانے میں ہوتے تو کیسے ہوتے انٹرنیٹ چلتا رہتا گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دے بھی ساغر و مینا میرے آگے شیطان اتنا مٹا دیتا ہے کہ انسان کا وجود ہی مٹ جاتا ہے اور اگر مٹانے والا اللہ کا اپنا ہاتھ اور خدا کی قدرت ہے تو ایسا مٹانے کے بعد اٹھاتا ہے کہ ان کی قبروں پہ جا کر دیکھو سینکڑوں لوگ کھا رہے ہیں استلی جویری رحمت اللہ کے مزار پہ چلے جاؤ کتنے بھوکے لاہور کے کھانا کھانے آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں آپ اسے کچھ نام دیں شرک کا بدعت کا کسی چیز کا ہزاروں آدمیوں کا پیٹ پل رہا ہے کہ نہیں اور یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ کبھی جائیں کلیر اور اجمیر اور دلی چلے جائیں آپ ہستے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے ہاں تو ہم جب پہلی مرتبہ گئے تو حیران تھے دیکھ کے کہ سیٹھ آتا ہے ہوٹل ہی ہوٹل ہیں چاروں طرف جیسے آپ لاہور میں دیکھیں اور لوگوں کو پتا ہے اب کیا ہوگا گاڑی رکتی ہے سیٹھ کہتا ہے 500 آدمیوں کو کھانا کھلا دو ہاں بھائی سیٹھ صاحب 500 کا آرڈر ہے سیٹھ کو دکان سے پرچی لا کے دی اس نے پیسے دیے دیکھتے ہی دیکھتے دسترخوان بچھیں گے اور ایک ایک پلیٹ ایک ایک گلاس رکھ دیں گے ایسے اور کھانا شروع ہو جائے گا کھانا لا کے نوکر رکھ دیں گے اور سیٹھ صاحب کہے یہ کہے وہ خیال آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود اللہ کے لیے مٹایا یا اللہ نے اپنی ذات کے لیے انہیں مٹنے کی توفیق دی صورت کوئی بھی ہو خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے کو کاٹے صورت کوئی بھی ہو لیکن ان کی قبروں پہ آپ اسے قانونی گرفت سے ہٹ کے دیکھیں تو ہزاروں لوگوں کا کھانا لگا ہوا ہے خیر باقی ہے انسانی اخلاقیات میں تیسری چیز جو ہے نا جو باقی رکھتی ہے وہ جمال ہے حسن ہے خوبصورتی ہے یہ اخلاقیات کی جڑ ہے اس لیے اگر انسانی اخلاقیات میں جمال نہیں ہے نا حسن نہیں ہے نا خوشگواری نہیں ہے تو انسانی اخلاقیات میں گرا ہوا آدمی یہ تیسری بنیاد ہے اخلاقیات حسن ہونا چاہیے خوبصورتی ہونی چاہیے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی طبیعت مبارکہ ہے جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ اونٹوں کو چراتے ہوئے اور آ گئے ہیں اور کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم جمعے کے لیے ایک الگ کپڑے رکھ لیا کرو کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا ایسا زبردست اخلاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہی ممبر سے کہا کہ عثمان یہ آنے کا وقت ہے چپ ہو گئے پھر عرض کیا کہ حضرت وہ میں وضو کے لیے جا رہا ہوں تو فرمایا اچھا تمہیں نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نہانے کا کہتے تھے تم صرف وضو کرو گے وہیں سے ڈانٹ پڑی جمالیات کی حص ہے نا یہ انسانی اخلاقیات میں پورا اس کا مقام ہے حسن کا نظافت کا خوبصورتی کا یہ انسانی اخلاقیات جتنے بلند تر ہو جاتے ہیں اس حسن کا پہلو یہ ہے یاد رکھو کہ جو چیز ناگوار گزرے اس کا اثر دوسرے تک نہ پہنچنے دینا ناگوار گزرتا ہے نا کسی آدمی کا آنا لیکن اسے احساس ہی نہ ہونے دینا کہ تمہارا آنا مجھے کتنا برا لگتا ہے یہ انسانی اخلاقیات کی جان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا. ایسی یاد آتا ہے ہمارے, اگر یہ کہوں کہ فوج میں اسلحہ نہیں ہے اور فوج کے لیے بجٹ نہیں ہے کہ اسلحہ خریدیں, تو یقیناً عیب کی بات ہے. اس لیے کہ فوجی بغیر اسلحے کی کیا چیز ہے. یہ ایک مثال ہے. بالکل اسی طرح علماء میں مطالعے کی اتنی قلت ہے کہ بحث چھڑی اسلامی نظراتی کونسل میں کہ جمعے کے دن چھٹی ہو یا اتوار, تو نواز شریف صاحب نے اتوار کی کر دی. تو یہ اسلامی نظراتی کونسل والے انہوں نے صاف لکھا کہ شریعت نے کسی دن کو چھٹی کے لیے گرچہ مخصوص نہیں کیا. ہم نے کہا یہ فکرہ غلط ہے بھائی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن چھٹی کا حکم دیتے تھے کہ جمعے کے دن چھٹی کرو. ہیں یہ بھی آیا, ہم نے کہا جی ہاں کبھی پڑھا ہو تو یہ بھی آیا. یہ علماء بغیر مطالعے کے یہ مستقل ایک سبب ہے امت کی گمراہی کا. پڑھا جو نہیں, جب فوج کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو اب وہ ملک کی تباہی کا ایک سبب ہوگا نا. اسی طرح جب علماء نے پڑھا نہیں تو وہ بھی ایک تباہی کا سبب ہے. اس لیے کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ ایک کسی شخص کے مطلب اسماء الرجال کی کتابوں میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا آنا مجھے اتنا ہی ناگوار گزرتا ہے جتنا ہفتے کے دن صبح اٹھ کے مکتب میں جا کے پڑھنا. مجھے اس کا آنا اتنا برا لگتا ہے جیسے ہفتے کے دن صبح پڑھنا پڑ جائے. تو اب بھی یہ ہوتا ہے, اتوار کو چھٹی ہوتی ہے نا, تو یونیورسٹی کالج اسکول کے بچے ہیں سے پوچھو سوموار کی دن کی جو صبح ہوتی ہے کیسی ہوتی. تو تابعی کہتے ہیں کہ مجھے فلاں کا آنا. اس ناگواری کو اپنے تک محدود رکھنا یہ کمال ہے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. بڑی مشہور حدیث ہے بخاری وغیرہ میں, ہر جگہ آئی ہے کہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک سنی اور فرمایا یہ اپنی قوم کا بڑا برا آدمی ہے. پھر اس کو بٹھایا, کھانا وانا آؤ وقت سب کچھ ہوا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بڑا برا آدمی ہے مگر آپ نے کیسے اس کے ساتھ برتاؤ کیا بہت اچھی طرح. آپ نے کہا عائشہ کیا میں برے اخلاق والا بن جاؤں. یہ ہے چیز کہ ناگواری ہے لیکن اس کے باوجود اپنی اس ناگواری کو محدود کر کے اس کے اثرات دوسرے تک نہ پہنچنے دینا, یہ حسن اور کمال نہیں تو اور کیا. یہ ہے حسن. انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حسن دیکھا ہے کہ کس رنگ میں ظاہر ہوا ہے. فرمایا طبقات ابن سعد میں آتا ہے, فرمایا میں سوچتا رہا کہ سنت پہ ایک کتاب لکھوں. یہ جو کہتے ہیں نا 200 سال بعد اور 250 سال بعد حدیثیں لکھی گئیں اور یہ ہوا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں نے اس کے لیے 40 دن استخارہ کیا. پھر میں نے سوچا کہ میں نہ لکھوں, کہیں ایسے نہ ہو کہ تم میری کتاب کو اور اللہ کی کتاب کو آپس میں خلط ملت کر دو. وہ میں نے نہیں لکھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج جو تھا نا وہ علم کا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مزاج علم کا تھا. اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال پہ دونوں جمع ہوئے تو اس نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے, دنیا میں کوئی ابن مسعود جیسا رہ گیا ہے؟ اس کا کوئی نہیں رہا. اور خدا کی قسم جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روک دیے جاتے تھے ابن مسعود کو اجازت ہوتی تھی, اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں ہوتے تھے ابن مسعود اس وقت بھی ہوا کرتے تھے. بہت بڑے جملے. ان کا بھی مزاج علم کا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مزاج علم کا تھا, مگر علم کے ساتھ جہاد بھی جمع ہو گئے تھے. اسی لیے جب پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام رکھے ہیں ان کا؟ حرب. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام تجویز ہوا, حرب, جنگ, لڑائی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا اصل نام یہ تھا نا, حرب. فرمایا نہیں نہیں حسن یہ خوبصورتی ہے یہ انسانی اخلاقیات اس لیے طبیعت میں بنیادی طور پہ حسن سے متاثر ہونے کا جذبہ اگر نہ ہو تو والعیاذ باللہ یہ فطرت کے مسخ ہونے کی ایک علامت پھر اس کی ذہن کے ساتھ کشمکش ہوتی ہے پھر وہی ساری بحث ذہن کہتا ہے کہ حسن ہے طبیعت کہتی ہے حسن نہیں ہے طبیعت دوبارہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور ڈاکٹر وہ اپنے ذہن کو بدلتا ہے کہتا ہے حسن تو نہیں ہے لیکن اس کا علاج بھی تو ضروری ہے نا اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ایسے شہزادے بھی ہیں ڈاکٹر طے کر دیتے ہیں باہر آ کے آپریشن ہے بعض امراض ایسے ہوتے ہیں لیکن کیا کریں دماغ کہتا ہے کہ نہیں کرو تو یہ جو جبر ہوتا ہے نا یہ کشمکش اس کو اس کے نفس کو پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے اس لیے مجاہدہ اللہ جب اضطرار سے کرواتا ہے تو اپنا خود نصیب کرتا ہے اختیاری مجاہدہ تو ہم کیا کریں گے یہ اضطراری مجاہدہ یہ ہے پوری قوم پہ کہ بجلی نہیں ملتی لوڈ شیڈنگ ہو رہی یہ اضطراری مجاہدہ ہی ہے نا جن باتوں پہ ایک بزرگ تھے ان کا شاذلیہ سلسلے سے وہ ہنسے ہوں گے کسی بات پہ تو مرید نے کہا حضرت آپ کو میں جب بھی کہتا ہوں یہ بات ہے آپ ہنس دیتے ہیں تو فرماتے تھے کہ ہنستا اس لیے ہوں کہ قہر کی تجلیات حالت اضطرار طاری کر کے تمہاری تربیت کر رہی ہیں ان کا قہر کی تجلیات حالت اضطرار میں ڈال کر تمہاری تربیت کر رہی ہیں اور تمہیں قرب مل رہا ہے اور مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ قرب سے بھی آدمی گھبراتا ہے بھلا یہ بھی کوئی چیز ہے اسے دور ہونے کی تمنا کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کبھی اضطراری کیفیت لیکن اضطراری کیفیت خود قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پانچ چیزوں سے کمی کر کے ہم آزماتے ہیں تو یہ سارا مجاہدہ اضطراری نہیں ہے تو اور کیا اسی بھی یہ جتنی باتیں ہیں نا سنائی کی اور لاما کی اور لوگ کہتے ہیں صوفیوں کی ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں آج تک کوئی بات ان کی ایسی نہیں ملی جس کی اصل کتاب و سنت سے نہ پھر گھبرانا کیا ڈرنا کیا شرمندہ کیا ہوں مطالعے کی گہرائی چاہیے سوچ کی امک چاہیے گہرائی سے دیکھے آگے ان لوگوں کی ہر چیز کی اصل وہاں سے ملتی ہے اس لیے کہ یہ علم کے بعد عمل کی مراحل سے جب گزرتے ہیں اور پھر تزکیہ ہوتا ہے تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تینوں چیزوں کی آمیزش سے جو شربت تیار ہوتا ہے اب ایک آدمی کے پاس پانی ہے دوسرے کے پاس چینی ہے تیسرے کے پاس شربت ہے وہ تینوں چیزیں ملی نہیں اور ہر ایک دوسرے پہ تنقید کر رہا ہے جس کے پاس تینوں چیزیں مل جاتی ہیں نا وہ کہتا ہے تینوں ہی چیزیں قابل قدر اس لیے علامہ جاوید نامہ میں جہاں ہم پہلے پہنچے تھے یہ ساری تمجید ہے اگلے اشعار کی کہتے ہیں آئے تسخیر اندر شانے کی اس اب اپنے آپ کو نہ وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں پچھلی مرتبہ جو بات ہوئی تھی اس پہ وہ کہتے ہیں کہ زار نالی دم صدائے بر نخواست ہم نفس فرزند آدم را کجاست میں بہت رویا اور کوئی آواز نہیں آئی, آدم کہاں ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد کہاں ہیں, دیدام روزے جہانے چار سوئے, آنکھ نورش برف روزت کاخو ہوئے, میں نے اپنے ارد گرد کی ساری دنیا کو دیکھا اور اس ساری دنیا میں نور ہے جو محلات کو اور گلیوں کو روشن کرتا ہے. یعنی جدھر بھی دیکھتا ہوں یہ گلیاں اور محلے اور محلات یہ سب کسی کے ہونے کی خبر دیتے ہیں. کائنات میں اللہ کی کوئی نشانی, جیسے آدمی سمجھاتا ہے نا کہ فلاں جگہ مڑنا فلاں درخت ہوگا وہ نشانی ہے میرے گھر کی, فلاں جگہ فلاں بورڈ ہوگا اس کے ساتھ گلی ہے, گلی کے اندر اس رنگ کا دروازہ. اسی طرح اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں اپنے ہونے کی. سب سے بڑی نشانی یہ خود انسان ہی ہے. زہد اور تقویٰ میں اس جیسی کوئی مخلوق نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کرنے لگے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اب مجھے پتا ہے تم تو شہید کر دو گے حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے, لیکن میں تمہیں بتاؤں تم ایسے آدمی کو اب شہید کرنے والے ہو جو کبھی کبھی تہجد میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتا ہے. یہ اس شخص کی حالت ہے, اس کی بیوی گواہی دے رہی ہے اور عمر ان کی 80 سال کے قریب ہے. اب کھڑے ہو کے پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دینا یہ تصور سے بالا چیزیں ہو جاتی. اللہ کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہے؟ اور دوسری طرف دیکھو تو ہٹلر اور مسولینی اور حجاج ابن یوسف اور کون کون خدا کا حلم ہے جو برداشت کرتا ہے ورنہ مٹا کے رکھتے اس کائنات. سب سے بڑی نشانی اللہ کے ہونے کی انسان خود ہے. عزرم سیارہ اورا وجود نیست الا یعنی کہ گوئے رفت و بود, سیارے زمین کی حرکت سے اس کا وجود ہے, یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تو کہے وہ گیا اور وہ تھا. یعنی یہ جو ہستی ہے نا اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے, ہستی نہ ہونے کے برابر ہے. ہستی ذات پاک کی ہے اللہ کی. اس لیے آگے کہتے ہیں اے خوشاں روزے کہ از ایام نیز صبح اورا نیم روز و شام نیز, بڑا مبارک ہے وہ دن جس دن ہم محبوب سے جا کر ملیں گے, اور وہ ایسا دن ہے جس کی صبح دوپہر جتنی بھی ہے شام تک پہنچتی نہیں, سورج اس کا غروب ہوتا ہی نہیں. اللہ سے جب ملاقات ہوگی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم اپنے محبوب سے ملیں گے تو بس اس کے بعد تو کوئی غم اور دکھ ہے ہی نہیں. وہ ایسا دن ہے جس کا زوال ہی نہیں ہے. حدیث میں بھی آیا ہے صحیح بخاری میں کہ تم اس کو دیکھو گے اور سجدہ کرو گے اور پھر پتہ نہیں کتنی مدت تک سجدے میں پڑے رہو گے. وہ کروڑ سال گزر جائیں ارب سال گزر جائیں وہ حسن ہے نا, وہ سامنے آئے گا حسن تو بار بار وہ ایک ہی بار سجدے میں گر جائے گا کہ ہیں یہ بھی کوئی چیز, یہ بھی کوئی وجود ہے. وہ اتنی زبردست انجذاب ہے انسانوں کا کہ انسان اس ایک تجلی کے لیے عمر بھر محنت کرتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ حجت اللہ البالغہ میں یہ بڑی زبردست بات دیکھی ہے. انہوں نے کہا جو نماز پڑھتا ہے نا آدمی, یہ نماز پڑھ پڑھ کے اپنے اندر یہ استعداد پیدا کرتا ہے, اتنی قوت پیدا کرتا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور اللہ تعالی کی زیارت ہوئی, ایسے ہی نماز کے ذریعے ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس قوت کی وجہ سے رویت باری تعالی ہوگی اور سجدے میں گر پڑے گا. اور کافر میں اس پہ اعداد ہی نہیں ہوگی, کافر بنجر زمین ہے اس پہ کیا بیج کر ڈالنا ہے. اس لیے علامہ کہتے ہیں اے خوشاں روزے کہ از ایام نیز, میں بڑا خوش ہوں اس دن کے لیے جو ہمارے مروجہ دنوں کی طرح نہیں ہے, صبح اورا نیم روز و شام نیز, اور وہ ایسا دن ہے جس کی نہ کوئی شام ہے نہ کوئی رات ہے. روشن از نورش اگر گردد رواں سو طرح چون رنگ رنگ دیدن میتواں، اگر اس کے نور سے میری روح روشن ہو جائے تو آواز کو رنگ کی طرح دیکھوں. آواز سنائی دیتی ہے نا، دکھائی تو نہیں دیتی. اب آواز کی انرجی، اور اس پہ بھی تو بحث ہے کہ آواز کو وہ کسی طرح کسی اور فارم میں، علامہ کہتے ہیں کہ میری آواز رنگ کی طرح دیکھی جا سکے اگر اس کا نور مجھے حاصل ہو جائے، کیونکہ اس کا نور ثبات دے گا. وہی بات کہ مٹائے گا نا، مٹانے کے بعد اسے قائم کر دے گا، اور اگر شیطان مٹا دے گا تو مٹا ہی دے گا، پھر کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. غیبھا از تابعو گردد حضور نوبتعو لا یزالو بے مرور، سارے غیب اس کی روشنی سے حضور ہو جاتے ہیں، اور اس کے وقت کو زوال بھی نہیں آتا اور نہ وہ گزرتا ہے. یعنی جتنا عالم غیب ہے، اگر خدا کا نور میری روح پہ اپنی تجلیات ڈالے تو سارا عالم غیب عالم شہود ہو جائے. کمال، عالم غیب عالم شہود ہو جائے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. اچھا بھائی تم بتاؤ تمہارے، انہوں کا اللہ کے رسول ایسے جیسے جنت دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، جیسے جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہی وہ چیز ہے کہ سارا عالم غیب عالم شہود بن گیا. تو جب غیب شہود میں آ جائے گا تو پھر معصیت کس کی ہوگی، نافرمانی کیسے کرے گا. کہتے ہیں کاش وہ نور مل جائے. غیبھا از تابعو گردد حضور، اس کی نور میں اتنی قوت ہے، روشنی اتنی طاقتور ہے کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ میرے مشاہدے میں آ جائیں. یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ یہ حجر اسود میں اتنا نور تھا کہ مشرق کا آدمی مغرب کو دیکھ سکتا تھا، پھر تمہارے گناہوں نے اس کے نور کو حجاب میں بھیج دیا. یعنی گناہوں کی وجہ سے فضا گرد آلود ہو گئی. جب گرد آلود ہو گئی تو چاند اگرچہ چمک رہا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. گناہوں نے فضا کو خراب کر دیا. اے خدا روزے کو نہ روزے مرا، اے خدا مجھے وہ دن دے دے، وارہاں زی روزے بے سوزے مرا. اور اللہ یہ جو آج کا دن ہے نا، جس میں کوئی سوز نہیں ہے، کوئی تجھ تک پہنچنے کی تڑپ نہیں ہے، خدایا زندگی سے یہ دن ختم کر دے اور وہ دن دے دے جس دن تیرا نور میری روح کو منور کر دے. یہ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو موت کے وقت خدا اظہار کی توفیق اس لیے بھی دے دیتا ہے کہ پچھلے جانے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے. مرنے سے پہلے عالم نزع میں وہ کسی اور جہان کی باتیں شروع کر دیتا ہے. وہ مردوں کو کہنے لگتا ہے کہ فلاں آیا ہے، فلاں کو دیکھو. وہ کبھی کہتا ہے خواب میں آج رات فلاں آئے تھے. یہ سب چیزیں وہ عالم غیب جو ہے نا، یہ عالم حضوری اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی لیے صوفیہ میں سے کسی نے کہا کہ قبر میں سوال و جواب کے لیے میرے شیخ آئے، تو میں نے انہیں دیکھا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے شیخ سے مصافحہ کیا. انہوں نے کہا خیر سے رہو. بڑا اس پہ ہنگامہ مچا صوفیوں کے ہاں اور مفتیوں کے ہاں کہ شیخ کو حاضر ناظر جانا اور قبر میں بھی اور یہ اور وہ، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ فرشتوں کو اللہ نے اگر اس صورت میں بھیج دیا ہو، اگر یہ خواب سچا ہو، اگر یہ خواب سچا ہو اور فرشتے اس کے شیخ کی صورت میں آ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہو کہ اسے کوئی ڈر نہ لگے. منکر نکیر کو دیکھنے سے بھی جو ایک خوف کی کیفیت ہے وہ بھی اس بندے کو نہیں دینی تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر کچھ بھی. یزید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس مقام کے آدمی تھے کہ پہلے بھی سنایا تھا کہ وفات سے پہلے ان ان پہ غشی تاری ہو گئی, عورتیں سمجھی انتقال ہو گیا, رونے دھونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو ان کا مت رو, پھر فرمانے لگے میں زندہ ہوں. سب نے کہا, کہنے لگے عجیب بات ہوئی, میں تم سے ابھی ایک ایسے عالم میں چلا گیا تھا کہ میں نے دیکھا وہاں پہ فرشتے آ گئے, اور دو فرشتے تھے, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا, بالکل ان کا چہرہ بغیر کسی مسکراہٹ کے تھا, وہ مسکا, اٹھو بتاؤ اللہ کے بارے میں. تو دوسری طرف جو میرے فرشتے کھڑے تھے ان کا نہ کرو, اس سے سوال نہیں کرنے, اسے معافی ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ ان کا تم نہیں جانتے کہ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جس کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھوایا تھا کہ یہ ہمارا بندہ ہر طرح کے سوال و جواب سے معاف شدہ ہے, اس سے کوئی سوال نہیں, یہ بخشا ہوا. وہ چلے گئے, جب وہ چلے گئے تو میں تمہارے پاس آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید لمن ویز علی غیرے, خوش قسمت ہے وہ جو دوسروں سے سیکھتا ہے, دوسروں کے حالات دیکھ کے. تو انسانی اخلاقیات کی جو تین بنیادیں یہاں گنوائی نا, اور علامہ کہتے ہیں کہ میری روح پہ وہ نور پڑے کہ عالم غیب عالم شہود میں تبدیل ہو جائے, یہ ہے کمال. اس کے بعد پھر وہ اپنی دعا شروع کرتے ہیں, پھر فرشتوں کا ایک ترانہ ہے, پھر وہاں روح کی طرف جانا. آئندہ انشاءاللہ.